بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن كلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجوفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدو الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال: حدثنا الهمادي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. پہلی حدیث جو پڑھی آپ کے سامنے، یہ حدیث مسلسل بالاولیت کہلاتی ہے. میں نے سب سے پہلے اپنے شیخ و مرشد حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ کی زبان سے یہ روایت سنی. انہوں نے اپنے شیخ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے حضرت مولانا عبد القیوم صاحب بڈھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے اپنے والد بزرگوار حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے. آگے کی سند الفضل المبین فی الحدیث المسلسل عن النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا رسالہ ہے، جو مسلسلات میں ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. ویسے اس کا تسلسل جو ہے راوی حدیث حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ تک ہے. خود حضرت سفیان ابن عیینہ اور ان سے اوپر عمر ابن دینار، ان سے اوپر ابو قابوس مولا عبداللہ ابن عمر، اور خود حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ ان کو یہ تسلسل نہیں، یعنی انہوں نے سب سے پہلے یہ سنا ہو یا نہیں، جنہوں نے ان کو بھی تسلسل میں شامل کیا ہے یہ ان کا وہم ہے، جیسا کہ علامہ جذری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی صراحت کی ہے. یہ کتاب جو ہم شروع کر رہے ہیں، یہ الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ جس کو ہم بخاری شریف کے نام سے جانتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی کنیت ابو عبداللہ ہے، نام محمد ہے، والد بزرگوار اسماعیل، دادا حضرت ابراہیم، اور ان کے والد جو ہیں مغیرہ. یہ مغیرہ سب سے پہلے ایمان لائے ہیں یمان ابن اخنس جوفی، جو حاکم بخارا تھے ان کے ہاتھ پر. اس زمانے میں کوئی اجمی آدمی اگر کسی کے ہاتھ پر ایمان لاتا تھا تو ولا کے طور پر اس کی نسبت اس کی طرف ہو جایا کرتی تھی. اہل عرب جو ہیں ان کے انصاب اور تو محفوظ ہونے کی وجہ سے ان کی نسبت ہمیشہ اپنے نسب کی طرف نسبی ہوا کرتی تھی. لیکن جو اہل عجم ایمان قبول کرتے تھے ان میں اگر کوئی غلام ہوا اور کسی آقا کے غلامی میں رہ کر آقا نے پھر اس کو آزاد کیا تو پھر وہ ولا والی نسبت ولائے اتاقا کہلاتی تھی, وہ اپنے آقا کی طرف ولائے اتاقا کی وجہ سے منسوب ہوتا تھا. اور غلام نہیں, ویسے ہی ابتدان کسی کے ہاتھ پر اسلام لے آیا تو یہ ولائے موالات کی ایک قسم ہے. وہ اسلام لانے والا چونکہ جب اسلام لاتا ہے تو وہ اپنے دوسرا جو خاندان اس کے ماں باپ بیٹا وغیرہ اس سے کٹ جاتا ہے, تنہا ادھر آتا ہے. تو جس کے ہاتھ پر ایمان لاتا تھا اس سے وہ اس قسم کا معاہدہ کرتا تھا کہ میں اگر کوئی جنایت کروں تو آپ اس کی جنایت کا جو ادا کرنا ہوگا وہ آپ ادا کرنے میں میری مدد کریں گے یا ادا کریں گے, اور میں اگر مر جاؤں تو میرے مال کے آپ وارث ہو جائیں ہوں گے. اس کو ولائے موالات کہتے ہیں. یہ ولائے موالات یہ بھی سبب ارث ہے یا نہیں تو اس کی وجہ سے وراثت ملتی ہی نہیں, یہ مسئلہ مختلف ہی ہے ائمہ کے درمیان. البتہ احناف اس کے وہ جو ہے سبب وراثت مانتے ہیں, اور ولائے اتاقہ جو ہے اس کے سبب وراثت ہونے پر سب کا اتفاق ہے, وہ ذوی الارحام سے مقدم ہے. جبکہ احناف کے نزدیک ولائے موالات وہ بھی سبب ارث ہے لیکن وہ ذوی الارحام سے مؤخر ہے, جیسا کہ آپ نے سراجی کے اندر پڑھا ہوگا. تو بہرحال یہ نسبتیں تین طرح کی ہوئی, نسبی ہوئی اور پھر جو ولان ہوتی ہے ولائے اتاقہ یا ولائے موالات. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو الجوفی اور اسی طریقے سے الیمانی جو کہا جاتا ہے, یمانی نسبت یمان ابن اخنس کی طرف ہے. جوفی یہ یمان ابن اخنس یہ جوفی تھے قبیلے کے اعتبار سے عربی, اس لیے ان کو جوفی کہا جاتا ہے. تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہوا. ان کی ولادت جو ہے 13 شوال کو سن ہجری 194 میں جمعہ کے دن بخارا کے اندر ہوئی, اور آپ کی وفات یہ عید الفطر کی رات میں وہاں خرتنگ نامی مقام کے اندر سن ہجری 256 کے اندر ہوئی. گویا ان کی عمر 62 سال میں 12 دن کم ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علم حدیث کی خدمت کے لیے منتخب فرمایا اور بے نظیر حافظہ عطا فرمایا تھا. آپ نے 1080 اساتذہ سے علم حاصل کیا اور 600,000 حدیثیں آپ کو محفوظ تھی. انہی 600,000 حدیثوں میں سے انتخاب کر کے آپ نے حدیث کے اس مجموعے کو مرتب کیا ہے. اس کو الجامع اس لیے کہتے ہیں کہ حضرات محدثین نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کو مختلف عنوانات کے ماتحت جمع کیا ہے, تو 8 عنوان اس کے قائم کیے ہیں. تو جس کتاب میں ان 8 عنوانات سے متعلق روایتیں ہوا کرتی ہے اس کو یہ الجامع کہتے ہیں. چنانچہ ہمارے یہاں جو کتب حدیث پڑھائی جاتی ہیں ان میں یہ بخاری شریف وہ الجامع ہے, اور ترمذی الجامع ہے, رہی مسلم تو مسلم کے اندر چونکہ تفسیر سے تعلق رکھنے والی کتاب احادیث بہت کم ہے, اس لیے بعض حضرات نے اس کو جامع میں شمار نہیں کیا, اور بعضوں نے یہ کہہ کر کے بہرحال کم ہی صحیح لیکن ہے تو اس معنی کر کے اس کو الجامع میں شمار کیا ہے. اور ترمذی کو سنن بھی کہتے ہیں. سنن حدیث کی اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس کی ترتیب ابواب فقہیہ کے اوپر ہو. تو چونانچہ ترمذی جامع بئی معنی ہے کہ اس میں حدیث کے 8 مضامین کو شریک کر لیا گیا ہے, اور سنن بئی معنی ہے کہ اس کی ترتیب جو ہے وہ ابواب فقہیہ کے اوپر طہارت سے شروع کی گئی ہے. تو سنن یہ ترمذی بھی سنن ہے, ابو داؤد شریف وہ بھی سنن ہے, نسائی بھی سنن ہے, ابن ماجہ بھی سنن ہے. اگرچہ یہ سنن ترمذی سنن ابو داؤد اور سنن نسائی کی ابتدا کتاب الطہارت سے ہوئی ہے, جبکہ ابن ماجہ جو ہے سنن ابن ماجہ کی ابتدا انہوں نے اتباع سنت سے کی ہے. ویسے یہ حضرات محدثین کا اپنا اپنا ذوق ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کو مختلف انداز سے شروع کیا. ان تینوں اصحاب سنن نے کتاب الطہارت سے بہی مانا کہ اسلام کے ارکان میں نماز کو ایک خصوصی اہمیت حاصل ہے, اور طہارت جو ہے وہ اس کا مقدمہ اور اس کی بنیاد ہے, اس لیے انہوں نے کتاب الطہارت سے شروع کیا. امام مسلم رحمۃ اللہ نے سند کی بحث سے شروع کیا, لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء, کہ بھائی اگر سند کا مطالبہ نہ کیا جاتا تھا, جو آدمی جو چاہتا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے بول سکتا تھا. اسی سنت نے آ کر کے اس پر روک لگا دی ہے. اس کی اہمیت کے پیش نظر انہوں نے سنت کی بحث کو گویا پہلے ذکر کیا, اور صاحب سنن ابن ماجہ نے جو ہے اتباع سنت سے کہ بھائی اتباع سنت اگر نہیں ہے تو بدعت گھڑ کر جائیں گی, اور دین جو ہے اس میں بدعت کے خلط ملط ہونے سے اس کی شکل مسخ ہو جائے گی. تو سنت کی اہمیت کے پیش نظر انہوں نے اس کو اس سے شروع کیا. بہرحال ہر ایک کا اپنا اپنا ذوق ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو وحی کے مضمون سے شروع کیا ہے, اور جو وحی اس لیے کہ بھائی حضرت علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ بندوں کا جو تعلق ہے, یہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں بندے مخلوق ہیں, اللہ مالک ہیں بندے مملوک ہیں, اللہ جو ہیں معبود ہیں بندے عابد ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندوں کے تعلق کی ابتدا جو ہے وحی سے ہوا کرتی ہے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے گویا اس سے شروعات کی. ویسے بھی سارے دین کی بنیاد اس کے اوپر ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسباب علم جو تین آپ نے شرع عقائد کے اندر پڑھے ہوں گے, ایک تو حواس اور دوسرا جو ہے وہ عقلہ اور تیسرا خبر صادق. تو خبر صادق وہ وحی ہی ہے. تو اسباب علم میں سب سے زیادہ قوی اور مستند ذریعہ جو سبب اور ذریعہ علم ہے وہ وحی ہے, کہ اس کا دائرہ حواس اور عقل سے بھی اوپر ہے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے ابتدا کی ہے. اور پھر شروع میں جو پہلی روایت لائے انما الاعمال, اب یہ وحی کیف کان بدء الوحی ہے, وحی کی شروعات. تو ویسے تو اس باب میں انہوں نے پانچ روایتیں پیش کی ہیں, اور اس میں ایک تیسری روایت جو ہے اسی میں وحی کی شروعات کا تذکرہ ہے. باقی چار روایتوں میں بظاہر ایسا کوئی تذکرہ نہیں. تو اس کے متعلق حضرات شرح فرماتے ہیں کہ لفظ بدع کا استعمال یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی ایک مستقل اصطلاح ہے. امام بخاری اور اسی طرح امام ترمذی بھی جو ان کے شاگرد بھی ہیں, اس یہ ایک خاص مفہوم میں لفظ بدع کو استعمال کرتے ہیں. بدع کا خالی لغوی معنی شروعات ان کے پیش نظر نہیں ہے, بلکہ بدع بول کر وہ اس کے سارے حالات پوری تاریخ گویا ملحوظ رکھتے ہیں. چنانچہ کیف کان باب و بدل ہے, باب و بدل اذان, اور اس طرح جو ہے جہاں لفظ بدع لائے ہیں تو وہاں گویا بدل اذان لائے, تو وہاں اذان کی شروعات میں کن کن ادوار سے اور کن کن حالات سے جو ہے اذان جو ہے گزری ہے وہ سب بیان کرتے ہیں. اس معنی کر کے گویا امام بخاری نے بھی یہاں لفظ بدع کو خالص لغوی معنی میں استعمال نہ کرتے ہوئے ایک مخصوص مفہوم اپنے ذہن میں قائم کیا ہے کہ وحی سے تعلق رکھنے والے تمام حالات کو شو ابتدا انتہا وغیرہ کو بیان کریں گے. اس معنی کر کے بقیہ جو روایات ہیں ان کا بھی تعلق باب سے ہو جاتا ہے. اور پھر اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے اس ارشاد کو انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعدی کو اس کو لا کر کے بتلانا چاہتے ہیں کہ وحی غیر مطلوع جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آتی تھی, اسی طرح حضرات انبیاء وحی مطلوع تو ہے ہی, لیکن وحی غیر مطلوع باقاعدہ نے جو احکام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بتلایا کرتے تھے وہ بھی آپ اپنی طرف سے نہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, ہر مسئلہ جیسا کہ آپ نے بخاری میں پڑھیں گے اور جو پڑھ چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہاں فتح مکہ کے بعد مقام جیرانہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, ایک بدوی آیا جو کرتا پہنے ہوئے تھا اور وہ کرتا جو ہے وہ خوشبو میں لطپت اور بسا ہوا تھا. اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایک آدمی نے احرام باندھا, عمرے کے احرام کی نیت کر لی اور وہ کرتا پہنے ہوئے اور وہ بھی خوشبودار ہے, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے, آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. چنانچہ وہی شروع ہوئی, اور وہ بدوی تو فوری طور پر جواب نہ پا کر وہاں سے ہٹ گیا, لیکن وحی کی حالت دور ہونے کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی وہ کہاں ہے, لوگ ڈھونڈ کر کے لائے, اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا. جو جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عطا فرمایا تھا آپ قرآن میں تلاش کریں گے تو نہیں ملے گا. معلوم ہوا کہ وحی اس وقت جو وحی آئی تھی اور اس وحی سے جو آپ کو بتایا گیا تھا جو بخاری کی اس روایت میں موجود ہے وہ بھی ہر ہر حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث، اسی لیے وہی کی دو قسمیں کی گئی، متلو اور غیر متلو. تو یہاں امام بخاری اس آیت کو لا کر کے گویا یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ وہی غیر متلو، گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات انبیاء علیہ السلام جو پہلے گزرے ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ تھا. اور پھر روایت پیش کی، روایت میں انما الاعمال بالنیات. اب اس کا باپ سے کیا تعلق، تو بعض حضرات تو فرماتے ہیں یہاں تو اس روایت کو پہلے لا کر کے صرف نیت کی اہمیت اور گویا پڑھنے والوں کو پڑھانے والوں کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتلانا چاہتے ہیں، اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے لیے اپنی نیت کو خالص کر لیں، اور خود ہماری نیت بھی خالص ہے اس کا پتہ دینا بھی چاہتے ہیں. اور بعض حضرات فرماتے ہیں باپ کے ساتھ مناسبت کہ بھائی یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس روایت کو اپنی کتاب میں پانچ جگہ پر ذکر کیا ہے، اور لیکن یہاں جو لائے ہیں پوری نہیں لائے. انما الاعمال بالنیات و انما لامرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها و الى امرأة ينكحها فمن كانت ہجرته الى اللہ و رسوله فہجرته الى اللہ و رسوله. یہ جز باقی چار جگہ پر لائے ہیں، یہاں پر نہیں لائے. تو بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ وہ امام بخاری نے اس جز کو یہاں پر چھوڑ کر کے اس روایت کو باپ کے ساتھ بئی طور جوڑ دیا کہ اس روایت کے ذریعے سے وحی کی گویا دو قسموں کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں. ایک تو وحی رحمانی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے منتخب بندوں پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دوسرے بندوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا، جن کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے، ان پر جو وحی اترتے ہیں وہ تو وحی رحمانی ہے. اور ایک شیطان اپنے ماننے والوں کو جن چیزوں سے آگاہ کرتا رہتا ہے وہ وحی شیطانی. تو گویا آیت جو لائے نہ اوہینا الیک کما اوہینا، اس میں تو وحی رحمانی کی طرف اشارہ ہے، اور اس حدیث میں خالی یہ جز لائے دوسرا جز نہ لا کر کے وحی شیطانی کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، گویا بتلانا چاہتے ہیں کہ وحی کی دو قسمیں ہیں. بہرحال اس حدیث سے متعلق آپ اپنے استاد سے تفصیل سے سنیں گے، اس پر فقی حیثیت سے بھی تفصیلی کلام کیا گیا ہے، لیکن اصل حیثیت شریعت کے اندر امام نیت کی جو ہے وہ واضح ہونی چاہیے کہ بھائی شریعت کی نگاہ میں ہر عمل جو ہے وہ اللہ کے ہاں اسی وقت مقبول ہوتا ہے جب وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دیا گیا ہو. چنانچہ اسی معنی کر کے اس روایت کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ حضرات محدثین نے ذخیرۂ احادیث میں جن روایتوں کو گویا پورے ذخیرۂ حدیث کا خلاصہ قرار دیا، جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 500,000 حدیثیں حاصل کیں، اور ان میں سے 4,800 اپنی سنن کے اندر سنن ابو داؤد میں منتخب کر کے پیش کی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات کا خلاصہ جو ہے وہ چار چیزیں ہیں، چار روایتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پورے ذخیرۂ حدیث کو پانچ حدیثوں کو پورے ذخیرۂ حدیث کا خلاصہ کرا دیا، ان میں یہ اس کو بھی بتلایا. اسی طریقے سے حضرات محدثین اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. حضرت عبد الرحمٰن ابن مہدی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے محدث ہیں فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر اپنی کتاب کوئی تصنیف کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ اس حدیث سے اس کی ابتدا کرے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو اس کو دین کا نصف قرار دیتے ہیں، اور علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اکابر اپنی تصنیف کی شروعات کو اس حدیث سے کرنے کو بہتر سمجھتے تھے. تو بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو پیش کر کے ہمیں اپنی نیت کی درستگی کی طرف متوجہ کیا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ یہی اصل ہے. نیت کی درستگی جو ہے اگر وہ حاصل ہو گئی تو یوں سمجھیے کہ آدمی کامیاب ہے. پورے تصوف کا خلاصہ بھی یہی ہے، حضرت شیخ نور اللہ عمر قدو کی زبان سے بھی سنا بار بار آپ کی مجلس میں، اور یہ واقعہ حضرت نے آپ بیتی کے اندر بھی بیان کیا ہے، حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ رئیس الاحرار کے متعلق، کہ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت شیخ سے پوچھا تھا کہ بھائی یہ تصوف کیا بلا ہے. حضرت نے فوراً جواب دیا کہ بس تصحیح نیت کا نام ہے، کہ جس کی ابتدا انما الاعمال بالنیات سے ہوتی ہے، اور انتہا جو ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک پر ہوتی ہے. تو بہرحال یہ دین کا وہ اہم جز ہے، آج اسی کی طرف سے سب سے بڑی غفلت برتی جا رہی ہے. ہر عمل میں ضرورت ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کریں، اس لیے کہ اس کے بغیر کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہوتا. نیت کیا ہے؟ نیت کسی بھی عمل کو وجود میں آنے کے لانے کے لیے طبیعت کے اندر جو تقاضا پیدا ہوتا ہے, جو تقاضا ابھرتا ہے, جو اس عمل کے وجود میں لانے کا ذریعہ بنتا ہے, تو یہی ہے دراصل نیت. ایک آدمی ہے آپ کے یہاں مہمان ہوا, آپ نے اس کی خدمت کی, اب اس کی خدمت کے لیے کون سا جذبہ, یعنی کون سی چیز تھی جس نے آپ کو ابھارا؟ اگر وہ کوئی حکومت کا آدمی ہے, صاحب منصب ہے, اب آپ نے اس لیے خدمت کی ہے کہ کسی وقت ہمارے کام آئے گا, یا اس وقت ہماری فلانی ضرورت حکومت کی پیش نظر ہے, یہ ہم اس کی خدمت کریں تاکہ یہ ہماری اس ضرورت کو پورا کرے. اب اس کو بھی اگر پتا چل جائے, ہمارا انسانوں کا حال یہ ہے کہ ایک آدمی مجھ سے محبت کا, خدمت کا, اور اسی طریقے سے جو ہے راحت رسانی کا معاملہ کرتا ہے, اور ہمیں پتا چل جائے کہ اس کا مقصد میری ذات نہیں ہے بلکہ اس کی اپنی غرض ہے, تو اس کی ساری قدر گٹ جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. ہمارا انسانوں کا معاملہ یہ ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہوگا؟ اور جو اگر کسی کے متعلق معلوم ہو جائے یہ مجھے میری جو خدمت کر رہا ہے, میرے ساتھ جو اکرام احترام کا معاملہ کر رہا ہے, کوئی غرض نہیں ہے سوائے محبت کی اور اللہ کے بعد, تو اس وقت تو اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے. تو بہرحال عمل کے اندر اخلاص یہ بڑا اہمیت رکھتا ہے, اور اسی پر سارے اعمال کا مدار ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ اس کو درست کرنے کا ہم اہتمام کریں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی. وبه قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع القمط بن وقاص اللیثی یقول سمیت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وعنہ علی المنبر یقول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. دعا کر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ حدیث پاک کا یہ سلسلہ جو ان طلبہ نے شروع کیا ہے ان کے حق میں بے انتہا باعث خیر و برکت بنا کر, اے اللہ ان حدیث کو جیسا کہ اس کا حق ہے اس کے تمام آداب, حقوق اور حدود کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنے اور حاصل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما, اور اس پر عمل کا اہتمام نصیب فرما کر اس کے انوار و برکات سے سب کو مالا مال فرما. اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی اللہ ہمارے گٹی میں ڈال دے, اور اللہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اور ہر گھڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں گزرے, اس کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اللہ اس مجلس میں آنے والے تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما, اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر و بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمته.